الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد گزشتہ کل اختتامی آیات میں اس بات کا بیان تھا کہ ایمان والوں کی سب سے زیادہ دشمنی جن کے دلوں میں ہوتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں وہ یہودی اور مشرکین ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ایمان والوں کی ضرور بے ضرور حضور سے فرمایا جا رہا ہے ضرور بے ضرور آپ یہ پائیں گے کہ ایمان والوں کی سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت ایمان والوں کے لیے یہود اور مشرکین کے دلوں میں ہوتی ہے اور دوسرا پہلو یہ بیان فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى جو سچے نصرانی ہیں وہ اپنے دل اگرچہ کہ وہ نصرانی مذہب پر ہیں لیکن وہ اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیں گے مسلمانوں کے لیے آپ یہ بات محسوس کریں گے یہ بات پائیں گے تو آگے جو آج پڑھا گیا اس میں یہی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ صحیح نصرانی ان کی علامت یہ بیان فرمائی کہ جب وہ سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس کو وہ سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اور پھر بالآخر وہ ایمان بھی لے آتے ہیں يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ تو یہ صحیح سچے جو نصرانی ہیں ان کی علامت ہے کہ وہ بالآخر ایمان لے آتے ہیں قرآن کریم کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ بات آج گزری کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ انہی کے لہجے میں بات کی یہ تو اہل سنت والجماعت اہل حق کا عقیدہ ہے کہ نبی شروع سے آخر تک بچپن سے لے کر اور دنیا سے رخصت ہوتے تک کوئی ایک لمحہ بھی اس پر ایسا نہیں گزرتا کہ کفر کی حالت میں گزرے وہ لمحہ اس کا کفر کی حالت میں ہو ہمیشہ ایمان پر ہوتا ہے تو یہ جو آج آیتیں گزری جن میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبَا قَالَ هَذَا رَبِّي جب رات ہوئی اور ستارے نظر آئے انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ إِنِّي لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ جب ستارے چھپ گئے انہوں نے کہا بھئی یہ غروب ہونے والی چیزوں سے مجھے محبت نہیں ہے اور جب چاند کو دیکھا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا کہا یہ میرا رب ہے فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ اور جب سورج کو دیکھا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي کہ جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے هَذَا أَدْبَر یہ بڑا بھی ہے تو اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بطور عقیدے کہ یہ بات کہہ رہے ہیں نبی کبھی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا یہ انہوں نے اپنے قوم پر گویا تعریض کرنے کے لیے بات کہی کہ کیا یہ ایسے یہ ستارے میرا رب ہو سکتے ہیں یہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے اور یہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے ایک وقت نظر آیا دوسرے وقت غائب تو یہ کبھی بھی میرے رب نہیں ہو سکتے گویا یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ دیکھو غروب ہونے والی چیزیں ہیں یہ اجسام فلکیاں ہیں غروب ہونے والے ہیں یہ کیسے خدا ہیں جو غروب ہو جاتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے اس طرح کا لہجہ اختیار کیا تاکہ قوم کو سمجھ میں آ جائے. جن کو سمجھ میں آنا ہو آ جاتا ہے, جن کو نہیں ہو وہ پھر بھی نہیں آتا. جیسے آج یہ آیت گزری, وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. مفہوم یہی ہے کہ اگر اے نبی اگر آپ زمین میں سرنگ کھود لیں یا کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیں کہ زمین میں آپ سرنگ کھودتے چلے جائیں, اور یا کوئی ایسی سیڑھی لے آئیں کہ وہ آسمان تک چلی جائے, کوئی بھی ان کو معجزہ دکھا دیں, یہ نہیں لانے والے ایمان نہیں لائیں گے. اور جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کو بسا اوقات معجزے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, وہ تو ایمان لے آتے ہیں. جن کے دل میں اللہ نے کچھ سعادت مندی کچھ نیک بختی لکھی ہو وہ ایسے ہی ایمان لے آتے ہیں. پھر آج یہ آیات بھی گزری کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. جس عذاب کا اس آیت میں ذکر ہے یہ عذاب اس وقت پایا جاتا ہے ہم میں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب کو بھیج دیں, او من تحت ارجلکم یا تمہارے قدموں کے نیچے سے یعنی زمین سے بھیج دیں, او یلبسکم شیعا یا تم کو ٹکڑیوں میں گروہوں میں چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس میں کو گروہوں میں تم کو بانٹ دیں تقسیم کر دے. ویذیق بعضکم بأس بعض, اور ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے گروہ کو مزہ چکھائے, بھائی یہی ہو رہا ہے. اور یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ اوپر سے عذاب کی صورت ایک تو یہی ہے جو ظاہری ہے کہ بارش ایسی نازل ہو کہ تباہی پھیل جائے, یا آسمانی بجلی گرے بستیوں کی بستیاں جل جائیں, اب ایسے واقعات ہونے شروع ہو گئے ہیں, یا نیچے سے اچھا اوپر سے عذاب کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ حاکم غلط مسلط ہو جائے, اور نیچے سے عذاب کی صورت یہی ہے ایک تو ظاہر ہے جو اس آیت کا کہ زلزلہ آ جائے زمین پھٹ جائے بستیاں اس میں دھس جائیں وغیرہ وغیرہ, اور نیچے سے ایک عذاب کی ایک صورت اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ماتحت غلط ہو جائیں نیچے کے لوگ, باپ کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جائے یا باپ غلط ہو جائے, یہ اوپر سے عذاب کی صورت ہے. گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے وہی غلط ہو, تو اب آپ اندازہ لگائیں یہ تمام صورتیں یہ اس وقت ہم پہ نہیں پائی جاتی. اور یہ ایک صورت یہ کہ ٹکڑیوں میں بانٹ دیا جائے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں مختلف تقسیم در تقسیم, سیاسی جماعتیں ہوں دینی جماعتیں ہوں تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں, بس اختلافات ٹکڑیاں, تو یہی عذاب کی صورت ہے, یہ موجود ہے ہمارے اس وقت. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ڈر لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ سی پیک وغیرہ ہو رہا ہے اور یہ بن رہا ہے بڑی ترقی ہوگی, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. جس چیز کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی جب انہوں نے اس کو بھلا دیا, ہم نے پھر کیا کیا کہ ہر چیز کے دنیاوی چیزوں کے دروازے کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جب وہ ان چیزوں سے خوش ہو گئے جو ان کو دی گئی تھی, بڑی ترقی دیکھ کر بڑے خوش ہوئے, اخذناہم بغتتا فاذا ہم مبلسون, اچانک ہماری گرفت آئی. یہ آیت اس کو پڑھ کے اور لوگ کہتے ہیں بڑی ترقی ہوگی, بڑا ڈر لگتا ہے یہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو. تو یہ عذابات تو آئے ہوئے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا اس آیت میں، اس سے پہلے والی آیت میں، اور یہ بھی علامت بیان فرمائی گئی کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، اس قوم کے، اس بستی کے، اس ملک کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں میں، ففسقوا فیہا، فسق و فجور، فسق و فجور کرتے ہیں، فحق علیہ القول، بس ہماری حجت پوری ہو جاتی ہے، فدمرنا تدمیرا، پھر ہم اس کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اس ملک کو یا اس بستی کو. آپ کے حاکم کون ہیں؟ اللہ والے ہیں، صاحب نسبت ہیں. اب سوچئے بھائی، کیا کیا علامتیں ہیں جو زندہ، جو نہیں پائی جاتی ہیں. اب کس بات کی دیر ہے، پتہ نہیں. اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، جانور ہیں، مویشی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گود کے، شاید ان پر، اور بوڑھے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے یہ کہ بوڑھے، یہ بوڑھے نہ ہوتے سفید بالوں والے، اور یہ دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، اور یہ مویشی نہ ہوتے ہیں، تو میرا تو عذاب آ چکا ہوتا. بس بھائی، یہ توبہ کا، رجوع الی اللہ کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں کو چھوڑنا. نیکیاں بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اول تو نیکیاں کرنے والے بھی کم ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ نیکیاں بھی کر، نیکیوں میں بھی لگا ہوا ہے، لیکن شرعی پردہ نہیں ہے، زبان کی حفاظت نہیں، کانوں کی حفاظت نہیں، دل کی حفاظت نہیں، باطنی گناہ بہت ہو رہے ہیں تزکیے کی کمی کی وجہ سے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. یہ تو ہمارے، دیکھیں یہ جو قرآن کی آیات ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دیں گے تاکہ یہ رجوع تو کر لیں. تو ہم تو نہیں کر رہے رجوع، چھوٹے عذاب تو آ چکے، ہم تو رجوع نہیں کر رہے، تو اب بڑے عذاب کا انتظار ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دیں گے، اگر رجوع کر لیا ٹھیک، ورنہ بڑے عذاب کا، بڑا عذاب آ جائے گا. دیکھیں اصول میں عرض کرتا ہوں، اصول یہ ہے کہ نافرمانی کے نتیجے میں جو عذاب آتا ہے وہ کم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. نافرمانی کے نتیجے میں جو عذاب آتا ہے یا جو عذابات آتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ہاں، اگر اس آئے ہوئے اس کم عذاب سے، چھوٹے عذاب سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اصلاح نہ کی جائے تو خطرہ بڑے عذاب کا ہوتا ہے، یہ اصول ہے. تو وقوع کم ہوتا ہے، وقوع جو ہوتا ہے وہ کم، نافرمانی کے نتیجے میں وقوع عذاب جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. اگر اس سے سبق نہ سیکھا جائے تو اندیشہ زیادہ کا ہوتا ہے. بس سمجھ لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اللہ نے یہ مہینہ دیا ہے، اس میں ہم رجوع کریں اللہ سے، رجوع کریں بھی، کروائیں بھی. بس. اور یہ آیت بھی گزری، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اہلِ کفر کے سامنے کوئی ایسے ان کی کفر کی قباحت اس طرح بیان مت کرو کہ گالی دے دی ان کے معبودوں کو، یا کچھ اور یعنی سخت لہجہ اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ کو گالی دیں گے، ایک روایت میں آتا بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دے گا اے اللہ کے رسول؟ ادب سے عرض کیا، حضور نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا یہ ہے کہ تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. تو تم نے گویا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بن گئے نا تم، اس لیے فرمایا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، یعنی کسی اور کے ماں باپ کو گالی مت دو ورنہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. یہاں بھی یہی فرمایا کہ دیکھو ان اہل کفر کو نرمی سے سمجھاؤ، طنز اور تعریض اور سخت لہجہ اختیار کرو گے یا گالی دو گے ان کے معبودوں کو، وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے اور اس کا سبب تم بنو گے، اللہ کو گالی دیے جانے کا سبب تم بنے، تم مجرم ہوئے، مجرم تم ہوئے. اور یہ آیت بھی آج گزری، بہت بہت مزیدار آیت ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اوپر رحمت کو فرض فرما لیا ہے. یہ کیسے الفاظ ہیں! اللہ تعالی ایسے کریم ہیں، ایسے رحیم ہیں، ایسے شفیق ہیں، انہوں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض پر، حالانکہ ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض فرما لیا. بس ایسے شفیق مالک سے لینا نہ لینا بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض فرما لیا. ہمارے ایک استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، ہاں بھائی جو امتحانی کاپیاں جب چیک کرتے ہو تو کیا اصول اپناتے ہو؟ میں نے ان کو بتا دیا، کہنے کے نہیں نہیں ایسا نہیں، 100 نمبر پہلے ہی دے دو طالب علم کو، 100 نمبر تو آپ کاپی چیک ہونے سے پہلے اس کو دے دیں. اب جو اس کے غلطیاں آتی جا رہی ہیں نا، تو ہر غلطی پہ ایک ایک نمبر کاٹتے جاؤں، جتنے نمبر بچے ہیں وہ اس کے نمبر ہیں، 100 تو ملے رہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے بھی 100 نمبر تو ہمیں دے دیے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اب جو کمی کوتاہی کر رہا ہے اس کا اپنا نقصان ہے، اور توبہ بھی نہیں کرتا، توبہ بھی نہ کرے تو اپنا نقصان اتنا ہی کم رہ جائیں گے نمبر. میں یہ سمجھ رہے، کتب علی نفسہ الرحمہ فرما کر اللہ نے ہماری مغفرت تو کر دی. اب اگر کوئی گناہ کرے، کوتاہیاں کرے اور پھر توبہ بھی نہ کرے، یہ خود کمی کر رہا ہے. پھر وترجو، ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وترجون من اللہ ما لا یرجون، ہاں تم تو اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو کافر تھوڑی رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم تو اللہ سے وہ امیدیں رکھ سکتے ہو جو کافر تھوڑی رکھ سکتا ہے. وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور وہ آیت بھی گزری تھی، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ارے اس جہنم کی، اس جہنم سے بچو جو میں نے کافروں کے لیے بنائی ہے. مطلب یہ تمہارے لیے تھوڑی بنائی ہے، اہل کفر کے لیے بنائی ہے. تو بس بھائی، ایسے مالک پہ تو فدا ہو جانا چاہیے بس، اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. نافرمانی ہو جائے تو توبہ میں دیر نہیں لگانی چاہیے. اور یہ آیات بھی آج گزری، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، دیکھیں کعبۃ اللہ کو اللہ تعالی نے قیاما للناس فرمایا. قیاما للناس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت اللہ قائم ہے انسانیت قائم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث ذو سویقتین. سویقہ کہتے ہیں، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، سویقہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلی، اور ذو سویقتین پتلی پتلی پنڈلیوں والا آدمی. تو حضور نے فرمایا، میں اپنی، گویا میں اس وقت اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ ایک حبشی پتلی پتلی پنڈلیوں والا آئے گا اور وہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گا. ایک اینٹیں الگ کر دے گا, اس کو ڈھا دے گا, منہدم کر دے گا, بس قیامت آ جائے گی. قیام للناس ہے یہ بیت اللہ, جب تک یہ قائم ہے یہ بیت اللہ, اس وقت تک انسانیت قائم ہے. جب یہ منہدم ہو جائے گا, حضور نے فرمایا گویا میں اس پتلی پنڈلیوں والے حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نے بیت اللہ کی اینٹیں الگ الگ کر دی, توڑ دیا اس کو, بس قیامت آ جائے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے دل کھینچتے ہیں بیت اللہ کی طرف, حاضری کا شوق ہوتا ہے وہاں. یہ قیام للناس ہے, جب تک یہ قائم ہے ہم قائم ہیں, یہ قائم نہیں تو ہم بھی نہیں رہ سکتے. اللہ نے اس کے ساتھ ایک تعلق جوڑا ہے ہمارا, ہمارا ہی کیا پوری انسانیت کا. اسی لیے مفتی شفیع صاحب نے لکھا رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اس مکہ اور اہل مکہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیجئے کہ وہ مائل ہونے لگیں. تو یہاں جب یہ دعا فرمائی تو من لگا دیا اس میں, من تب اس کو من تبعیضیہ کہتے ہیں اصول کے اعتبار سے. مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دل ایسے بنا دیجئے کہ وہ بیت اللہ کی طرف مائل ہوں. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں معرف القرآن میں کہ اگر یہ من نہ لگاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اہل کفر یعنی کافر لوگ بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جھوک در جھوک آتے, وہ بھی آنا شروع ہو جاتے. اس لیے یہ من لگا دیا, لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دل ایسے کر دیجئے جو بیت اللہ کی طرف مائل ہوں. تو اللہ نے بیت اللہ کے ساتھ ہمارا ایک خاص تعلق جوڑا ہے, اس کے قیام کے ساتھ ہمارا قیام ہے, ہم قائم ہیں. اگر وہ قائم نہیں تو ہم بھی قائم نہیں, انسانیت قائم نہیں, قیامت آ جائے گی. اور اس کے لیے آپ دیکھیں انتظام کیسا کیا گیا, میقات بنائی گئی. کتنی میقاتیں ہیں, ہماری میقات جیسے یلملم ہے. اگر کوئی حج اور عمرے کے ارادے سے جا رہا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ یلملم سے آگے بغیر احرام کے چلا جائے, اگر گیا تو اس کی وہ دم لازم آئے گا. یہ حدود ہیں, یہاں سے حدود ہیں, مدینہ منورہ سے ذو الحلیفہ وہاں سے حدود شروع ہوتی ہیں. اور مدینہ کی تو کیا بات ہے, آپ یہ دیکھیں اور جگہوں سے تو پاکستان سے بہت آگے جا کر یلملم شروع ہوتا ہے, اور جگہوں سے بھی اسی طرح جو میقاتیں ہیں وہ دیر آگے جا کے شروع ہوتی ہیں. مدینہ منورہ کے شروع سے ہی وہ پورا میقات یہاں سے شروع. آپ ذو الحلیفہ سے آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے. ذو الحلیفہ کیا ہے, مدینہ منورہ پورا, یعنی ایک کارپیٹ بچھا دیا یہاں سے وہاں تک, محبوب کے شہر کی وجہ سے وہاں تک پوری شروع سے. آگے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, میقات آگے نہیں ہے, وہاں یہیں سے شروع ہو گئی. یہ محبوب کے شہر کا اکرام ہے, کیا عجیب بات ہے, اللہ اکبر. تو یہ اس بیت اللہ کی عظمت ہے. اس لیے دیکھو یہاں یہ میقات مقرر ہے, یہاں سے بغیر احرام کے آگے مت بڑھنا. پھر گھاس توڑنا جائز نہیں, شکار کرنا جائز نہیں. شکار کرنا تو کیا, کسی شکاری کو بتانا کہ دیکھو یہ رہا شکار, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی گناہ ہے. بھئی آپ کسی دنیاوی بادشاہ کے جو محل پریزیڈنٹ ہاؤس وغیرہ میں گھاس توڑ لیں, آپ کو کیا کہا جائے گا؟ پتے توڑ لیے آپ نے, کسی درخت کی ٹہنی توڑ لی, پھول توڑ لیا, آپ کو کہا جائے گا بھائی یہاں کے آداب یہ نہیں, آپ کیا کر رہے ہیں اس طرح. تو اللہ کا گھر تو پھر اللہ کا گھر ہے, وہاں شکار منع, وہاں کے گھاس توڑنا جائز نہیں, وہاں کے درختوں کو اکھاڑنا جائز نہیں. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حرم کا اکرام رکھا ہے. ومن دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن سے ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.